بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب کیسے پراشوب دور سے گزر رہے ہیں، جس میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی پریشانیاں تقریباً ہر انسان اور مسلمان کو درپیش ہیں. عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، اور انسان کی انفرادی زندگی میں بھی. اس وقت عالمی سطح پر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے شہر کو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور براہ راست شہریوں کی عمارتوں پر گولے برسانے کا سلسلہ متواتر جاری ہے. ہر چند گھنٹوں کے بعد کسی مسلمان یا فلسطینی آبادی کے علاقے پر بمباری کی جاتی ہے. دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس بمباری میں بلا امتیاز مرد، عورتیں، بچے، وہ سب شہید ہو رہے ہیں. اور اب تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8,000 فلسطینی اس بمباری میں شہید ہو چکے. بین الاقوامی قانون یہ ہے جنگ کا کہ آپ مدنی آبادی، شہری آبادی پر بمباری کرنا قانوناً منع ہے، جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. اور ایسے بم برسانا جس سے آگ لگے، فاسفورس کے بم، وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ممنوع ہیں. ہسپتالوں پر بمباری، عبادت گاہوں پر بمباری قانوناً منع ہے. اور یہ قانون جو بین الاقوامی طور پر بنایا گیا، اس کے بنانے والے تو بہت بعد میں ان کو ہوش آیا. اصل میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں، اس میں کوئی اخلاقی قدر موجود نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. دشمن ہے تو اس کو جس طرح چاہو مارو، جس طرح چاہو اس کو قتل کرو، اور عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، لڑنے والا ہو، لڑنے والا نہ ہو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا تھا، اور قتل کرنے کے بھی طرح طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قواعد مقرر کر، اس وقت جبکہ آپ کے دشمنوں کو ان قواعد کا کوئی پاس نہیں تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر دشمن غلطی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے اللہ کے حکم کے تابع ہیں, لہذا جو لشکر بھی آپ روانہ فرماتے اس کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا, کسی بچے کو نہ مارنا, کسی بوڑھے کو منع مارنا, اور کسی عبادت کرنے والے کو نہ مارنا, چاہے وہ عبادت اپنے مذہب کے مطابق کر رہا ہو, کلیسا کے اندر ایک عبادت کر رہا ہے تو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. یہ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قواعد مرتب فرمائے, اور یہ قاعدہ مرتب کیا کہ جنگ کے دوران یہ مانا نہیں ہے کہ قتل عام شروع کر دو, جس کو چاہو مار دو, بلکہ اس کے قواعد مرتب فرمائے. صحابہ کرام اس کی ایک ایک لفظ کی پوری پیروی فرماتے تھے. اگر لڑائی کے دوران کوئی عورت سامنے آ گئی جو لڑائی میں شریک نہیں ہے تو ہاتھ رک جاتا تھا, کوئی بوڑھا آ جاتا تھا تو ہاتھ رک جاتا تھا, کوئی عبادت گزار آ جاتا تھا جنگ کے جوش و خروش میں ہاتھ رک جاتا تھا. یہ قواعد سب سے پہلے دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف فرمایا. پھر یہ فرمایا کہ معاہدے کی پابندی کرو, معاہدے کے خلاف کوئی کام نہ کرو, اور اس میں ایسی روشن مثالیں اس امت نے پیش کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست حکمران تھے, اور روم کی جو طاقت تھی اس کو انہوں نے اس کی طاقت توڑی تھی, لیکن وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا. یعنی یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ اتنی مدت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. جنگ بندی, چونکہ حضرت معاویہ بڑے سیاسی مدبر تھے, اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جنگ بندی جس تاریخ میں ختم ہو رہی تھی اس سے ایک دو دن پہلے اپنی فوجیں لا کر سرحد پر ڈال دی, اور یہ کہا کہ بھائی جنگ بندی کی معاہدے کی تو خلاف ورزی کرنی نہیں ہے, لیکن جو ہی مدت ختم ہو تم فوراً دشمن پر حملہ کر دینا, تاکہ وہ اچانک اس کے اوپر حملہ ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. چنانچہ فوجیں وہاں پڑی ہوئی تھی, لشکر وہاں پڑا ہوا تھا, ادھر وہ تاریخ کا سورج ڈوبا اور ادھر انہوں نے حملہ کر دیا رومی سلطنت کے ایک علاقے پر, اور چونکہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ابھی جنگ بندی مدت ختم ہوئی ہے, پھر فوجیں آئیں گی, پھر دیر لگے گی, تب جا کے کہیں جنگ ہوگی, تو وہ اس خیال میں تھے کہ ابھی اتنا اچانک حملہ نہیں ہوگا, لیکن وہ اچانک ہو گیا. چونکہ اچانک ہو گیا تو بہت جلدی فتح ہوتی چلی گئی, بہت سے علاقے فتح کر لیے حضرت معاویہ نے. اب فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دور سے آواز دیتا ہے, قفو یا عباد اللہ, قفو یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو ٹھہرو, ایک اللہ کے بندو ٹھہرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک گئے, لشکر کو روکنے کا حکم دیا, جب وہ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک صحابی تھے, حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اقدام کیا ہے کہ جنگ بندی کے فوراً بعد اچانک حملہ کر دیا, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے, میں نے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ من کان بینہ بین قوم احد فلا یحلنہ ولا یشدنہ حتی یمضی اجلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جنگ بندی کا, تو اس مدت میں اس قوم کے خلاف فوجی تیاری بھی جائز نہیں ہے. اس مدت میں آپ گھوڑوں پر زین بھی لگا سکتے ہیں, آپ وہاں پر گھوڑوں کی کا لشکر بھی اپنے جگہ پر اپنے ملک میں بھی تیار نہیں کر سکتے. لہذا آپ نے جو یہ کام کیا ہے, جو یہ فتح کیا علاقہ, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے, معاہدے کے خلاف ہے. کیوں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا, فوراً حکم دیا فوجیں واپس چلی جائیں. فوجیں واپس چلی جائیں, جو علاقہ فتح کیا گیا تھا وہ واپس لوٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کچھ قواعد بنائے, اور جتنے جہاد ہوئے ان سب میں ان قواعد کی, ان اخلاق کی, ان ہدایات کی پوری پابندی کی گئی صحابہ کرام کی طرف سے. یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب کسی دشمن کے اوپر وار کرو تو قتل کرنا تو جائز ہے دشمن کو, لیکن مسلح نہ کرنا, یعنی اس کے ناک کاٹ دی, اس کے کان کاٹ دیے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے, مسلح کرنا جائز نہیں ہے. لا تمسلو, یعنی مسلح نہ کرنا, ہاتھ پاؤں یا اعضا کو مت کاٹنا, اپنے دشمن کے اعضا کو بھی مت کاٹنا, جنگ کے دوران مت کاٹنا. قریش کے لوگوں نے جنگ احد کے اندر بہت سے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے, مسلح کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا تھا, اور بڑے ڈھیٹ انداز میں اس وقت ابو سفیان کافر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ستجدون فی القوم مسلطن لم آمر بہ ولم یسؤنی, کہ صحابہ کرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ جنگ کے اندر دیکھیں گے کہ ہم نے بعض لوگوں کا مسلح کیا ہے, یعنی اس کے اعضا کاٹے ہیں. میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا, لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا. لم آمر بہ ولم یسؤنی, تو وہاں انہوں نے کیا مسلح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کرے. یہ قوانین ساری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے. یہ بین الاقوامی قوانین جو بنے وہ سارے صدیوں کے بعد, لیکن کیسے بنے؟ کہ وہ صرف بڑی بڑی طاقتوں کا تحفظ دینے کے لیے ہیں. اب آپ دیکھیے, کھلی آنکھوں یہ صورتحال ہو رہی ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, ہسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, مسجدوں پر, کلیساؤں پر حملے ہو رہے ہیں, اور اس طرح بمباری کی جا رہی ہے کہ وہ خود بخود مسلح کے مرادف ہے. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے. وہاں لوگوں کے ذوق شہادت کا یہ حال ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں, بچے نوجوان 15 سال کے 16 سال کے, وہ اپنے ہاتھوں پر نام لکھوا رہے ہیں, اپنا شوق ذوق سے لکھوا رہے ہیں. کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہ جب بمباری میں ہم کہیں ملبے کے نیچے دبیں گے اور ہماری لاش سامنے آئے گی تو کم از کم ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے. شوق ذوق سے لوگ لکھوا رہے ہیں, ہنس کر اپنے نام لکھوا رہے ہیں. ان بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, जिनका उनकी बिजली बंद है, जिनका पानी बंद है, जिनके लिए पानी का हर कतरा रोक दिया गया है, सब खुली आंखों हो रहा है ये काम, धड़ल्ले से हो रहा है। और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के और बैनुल अक़वामी अखलाक और इंसानी हुकूक के अलमबरदार, वो कहते हम इसराइल के साथ खड़े हैं और कहते हैं खूब जुल्म करो तुम इन फिलिस्तीनियों पर, जितना कर सकते हो करो। ये इन हालात में हम इस वक्त हैं। और जब ये खबरें सुनते हैं तो कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल रोता ना हो। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो हर मुसलमान के दिल में उसकी तड़प होनी चाहिए। मुसलमानों को एक एक जिस्म करार दिया, एक जिस्म है। जैसे एक जिस्म में किसी एक उजू को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म मुतासिर होता है, इस तरह हमारा। और मुश्किल ये है कि मैं और आप आम आदमी आवाम वो बस कूड़ते हैं, गमगीन हैं, सदमे से दो चार हैं, परेशान हैं, लेकिन साथ ही उनके लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि वो इस बेचैनी का रास्ते को दूर करने का क्या रास्ता हो, क्योंकि न हम में ताकत है ना हम जंगी उमूर को जानते हैं, कोई जंगी तरबियत ली हो हमने, ना हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, और अगर पहुंच भी जाएं तो जाकर सिवाय इसके कि उनके लिए एक मसला बने कोई और हम उनकी मदद कर नहीं सकते, क्योंकि हमें जंग करनी नहीं आती। और आज की जंग वो तलवार और तीर की जंग नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की जंग है जिससे हम वाकिफ नहीं। लिहाजा हम यहां बैठे हुए सिवाय गमजदा होने के और सिवाय रंजीदा होने के और सिवाय परेशान होने के और कोई काम, कोई रास्ता हमारी समझ में नहीं आता। रास्ता ज्यादा से ज्यादा हमारा आपका यह है जाहिरी असबाब में कि अपनी हुकूमतों को, अपने बरसर इकदार लोगों को, जिनके पास फौजी ताकत है उनको मुतवज्जे करें कि भाई ये सारी दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर, सारी मगरबी दुनिया मुत्तहिद होकर फलस्तीनियों को मिटाने की कोशिश में। इस मौके पर अगर मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर कोई मौके पर इख्तियार करें और उसमें मुदाखलत करें तो इसराइल का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे जितने मुसलमान मुल्क हैं मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैले हुए 55 इस्लामी मुल्क, 55 मुसलमान मुल्क, वो खामोश बैठे। खामोश इस माना में कि हिमायत में बयान दे जरूर दे दिया, ये कह दिया कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है, ये कह दिया कि ये जुल्म बंद करो, लेकिन कोई अमली कदम अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह से हम आम आदमी और ज्यादा परेशान होते हैं। तो आलमी सतह पर इस वक्त परेशानी दरपेश है हर मुसलमान को, और खुद अपने मुल्क का हाल यह है कि वो इन्हितात के बिल्कुल अदना दर्जे तक पहुंचा हुआ है। माशी बदहाली है, माशी एतबार से मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है, IMF के शिकंजे में कसा हुआ है, सियासी एतबार से अदम इस्तेकाम है, पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है, हर मुसलमान परेशान है। कहां इंतखाबात होंगे, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, हर आदमी को गरानी का तूफान मुसल्लत है। एक تنخواہ دار انسان کے لیے اپنے جان اور تن کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا. روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, کھانا نہیں مل رہا. پہلے سبزی اور دال کھا لیا کرتے تھے, اب سبزی اور دال بھی مہنگی ہو گئی, اس میں پریشان ہے. جو خود مبتلا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ بھوک اور فاقہ مستی میں مبتلا ہے, اور جو خود کچھ کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ ان کی حالت کو دیکھ کر رنجیدہ ہیں. غرض پریشانیوں کا اور تفکرات کا ایک جہان ہے جس میں آج ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس موقع پر کیا کرنا چاہیے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم جیسے آدمی, عامی آدمی, جن کے پاس اقتدار کی باگڈور نہیں, جن کے پاس یہ وسائل نہیں کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی جا کر خود مدد کر سکیں, اور نہ اس بات کے وسائل ہیں کہ ہم اپنے قوم کے, اپنے ملک کے جو مہنگائی زدہ لوگ ہیں ان کی کس طرح امداد کر سکیں اور اپنے ملک کو کس طرح پٹڑی پر لا سکیں, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے, تو اس میں گزارشیں کرنی ہے کہ جب بھی کوئی برائی آئے یا مصیبت آئے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے اختیار میں جو کچھ ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ کام کرے. جو کچھ اختیار میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ کام کرے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ رشوت خوری ہے. اب ہر مسلمان جو دن رات اپنی پریشانی کا تو اظہار کرتا ہے کہ ملک یہ دیوالیہ ہو گیا, فلاں حکومت نے نقصان پہنچا دیا, فلاں حکومت نااہل ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن خود اس کا اپنا کام جو تھا کہ وہ رشوت لینا بند کر دے وہ چھوڑے ہوئے, اور مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے ہو رہے ہیں کہ فلاں حکومت آ گئی, فلاں جا رہی ہے, فلاں اچھی تھی, فلاں بری ہے, یہ تبصرے ہو رہے ہیں. لیکن میرے کرنے کا جو کام ہے کہ میں رشوت لینا چھوڑ دوں, میں حرام کھانا چھوڑ دوں, اس کی طرف توجہ نہیں, تو نتیجہ یہ کہ پریشانی گھٹے گی نہیں بڑھے گی. اور اگر ہر شخص اپنا فرض منصبی اپنے جگہ پر ادا کرے, پہلا کام یہ جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو. مثلا مظلوم فلسطینیوں کے لیے مثال کے طور پر ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم کم از کم ان کے مصیبت زدہ ستم رسیدہ بھائیوں کو کچھ معونت مالی امداد ان کو فراہم کر دیں, تو اس کا تھوڑا سا بہت سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رقم پہنچانا بہت آسان ہو اور ادھر ہم نے دیر ادھر وہاں پہنچ گئی, بلکہ اس کے بہت سے اس کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جب وہاں پہنچتی ہے. الحمدللہ پہنچ رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے. تو اگر ہمارے بس میں یہ ہے کہ ان کی مدد کریں وہ مدد کریں, مالی مدد کریں. اور پاکستان کے حالات کے لحاظ سے جس کے قبضے میں جس کے اختیار میں جو کچھ بہتری ہے وہ اپنا فرض منصبی ادا کرے. دوسرا یہ کہ ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ سے لو لگائے. قرآن کریم نے ایک جگہ بڑا معنی خیز لفظ استعمال کیا ہے, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, کیا معنی؟ اللہ تعالی کی طرف بھاگو. بھاگنے کا لفظ استعمال کیا, اللہ کی طرف بھاگو. کیا مطلب؟ ساری پریشانیاں تمہیں سب پریشانیاں لائق ہیں اور تم اس کی وجہ سے رنجیدہ ہو, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں, تو راستہ کیا ہے؟ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤں. کیا مانا کہ کچھ دیر, کم از کم کچھ دیر اپنے ذہن کو خالی کر کے اپنے تمام تعلقات اور تمام معمولات کو خیر باد کہہ کے کچھ دیر خلوت میں, تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں اس مصیبتوں سے, آپ کے پاس بھاگ کے آیا ہوں, تو اے اللہ اپنی رحمت سے میری, ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے. تو ایک تو یہ دعا, دعا تو ہے ہی اچھی چیز, لیکن دعا کہ زبان پہ دعا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, تو اس طریقے سے دعا نہیں ہوتی. دعا لوگ پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, دعا مانگنے کی چیز ہے. اس طرح مانگو جیسے کوئی بیکاری مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس طرح چند لمحات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ لمحات گزارو کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں اس مصیبت میں, ہم پھنس گئے ہیں ان مصائب میں, ان مشکلات میں, اس کے کھولنے والے آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کیا مانا کہ کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے, کسی میں قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ہر مسلمان, کرے ہر جگہ خلوت میں بیٹھ کر. ففروا الی اللہ پر عمل کرو, بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. لیکن چونکہ ہم مانگتے نہیں, مانگنے کی طرح نہیں مانگتے, تو اس وجہ سے بس ہر وقت تبصرے کرتے رہتے, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, لیکن وقت اس میں ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگ کر جاؤ, اللہ سے مانگو. اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے, ٹھیک ہے باوجود دعا کے بھی کچھ عرصے آزمایا بھی جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اس میں گئے نا مچھلی کے پیٹ میں, تو فوراً دعا کرتے ہی ان کو نہیں نکال لیا گیا, 3 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں. 3 دن گزارنا ان اندھیریوں میں, اس گھناؤنی صورتحال میں جہاں نہ کھانے کو کچھ میسر ہے نہ پینے کو کوئی میسر ہے, 3 دن گزارنا 3 سال سے بھی زیادہ, قید سے بھی زیادہ سخت تھا. تو آزمایا گیا, 3 دن گزارو اور پھر ہمیں پکارو. تو پھر اللہ تعالیٰ فنجیناہ من الغم, ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. پھر فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. کیا مطلب کہ ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے مانگے گا اور پھر نجات ملے گی؟ نہیں, مطلب یہ کہ جب بھی بندہ اس جذبے کے ساتھ مانگے گا جس جذبے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. اور اگر پھر بھی نجات مقدر میں نہ ہو تو بھروسہ رکھو اللہ پر, جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہو. یہ ہے ایک مسلمان کے کرنے کا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.